السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم. بزرگو، بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن کریم کی، لیکن رب کریم نے اس میں بہت سارے معانی کو ذکر فرمایا ہے. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو چار اماموں میں سے ایک امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر پورا قرآن نہ اتارتا اور صرف اس سورت کو اتار دیتا تو بھی کافی ہو جاتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف یہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ ہم عجمی ہیں، عربی زبان نہیں جانتے، واقف نہیں ہیں. اگر معشوقہ کا خط آ جائے یا بیٹے کا خط آ جائے، دوست کا خط آ جائے اور اس کی زبان نہیں جانتے ہیں، تو دسیوں کے پاس لے جا کر پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ قرآن کریم مکتوب الرحمن ہے، یعنی اللہ کا خط ہے بندوں کے نام پر. بیٹے کا خط 10 آدمی سے پڑھانے جا رہے ہیں، لیکن رب کریم کا خط کسی سے سمجھنے کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں کہ چلے ہم کسی سے جا کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کی عظمت دلوں میں زندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور محبت سے مالا مال کر دے گا. انسان دنیا کی محبت میں اور اولادوں کی محبت میں اور بیوی کی محبت میں بہت روتا ہے. کبھی بیمار پڑا تو رونا آ رہا ہے، کبھی بیوی بیمار تو رونا آ رہا ہے، کبھی بچے بیمار تو رونا آ رہا ہے، کبھی حالات آ گئے تو رونا آ رہا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے تو رونا آ رہا ہے، سب پر رونا آ رہا ہے، لیکن اللہ کی محبت پر رونے والے بہت کم ہیں. اللہ کی محبت یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کا استحضار، اللہ کی محبت کے لیے رونا، اس کے رونے والے بہت کم ہیں. حالانکہ اللہ کی محبت میں رونے والے کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی قدر و قیمت مشکاۃ شریف کی روایت میں ہے. رب کریم یوں فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے، جب یہ رونے والے کے آنسو آسمانوں میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے کے آنسو کی اسٹاک کر لو، یہ اتنے قیمتی ہے میرے نزدیک کہ میں اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں. تو مومن کے آنسو اللہ کی محبت میں بہت قیمتی ہیں. کاش کہ ہمارے آنسو اللہ کے لیے بہنے والے بنے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا، سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو قیامت میں اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اس میں ایک آدمی وہ ہیں کہ جس نے خلوت میں، تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کیا، ففاظت آئینہ ہو اور اس کے آنسو بہ پڑے. فرمایا اللہ قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اپنے عرش کے نیچے اسے سایہ عطا فرمائیں گے. رب کریم کی خوشی اپنے بندوں کی معافی پر، کتنی زبردست ہے. بخاری شریف کی روایت ہے بلکہ مسلم کی بھی روایت ہے. اللہ کے نبی نے ایک مثال سے سمجھایا. دیکھو ایگزامپل اور مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. دنیا کا بھی دستور ہے ایگزامپل اور مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نبی نے بھی اپنی شریعت کی مثالیں دے کر سمجھائی. بخاری شریف کتاب العلم میں ایک روایت ہے بہت عجیب. فرمایا مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری مثال اور میں جس شریعت کو لے کر آیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے برسنے والا پانی, بارش کا پانی. محدثین یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی لائی ہوئی شریعت کی مثال بارش کے پانی سے اس لیے دی کہ جیسے بارش کا پانی برستا ہے تو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, نبی کا علم جس قلب پر برسے گا وہ قلب بھی زندہ ہو جائے گا. اس لیے حضرت نے اپنی لائی ہوئی شریعت کی مثال بارش کے پانی سے دی. ہمارے حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات اس روایت پر فرماتے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا علم الہامی علم تھا. حیات الصحابہ پڑھوگے تو پتا چلے گا. کم سے کم حیات الصحابہ کی تعلیم کو زندہ کرو. خدا پاک کی قسم صحابہ کی زندگیوں کو سننے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حیات الصحابہ کو پڑھو, اس کو سنو. عجیب و غریب کتاب ہے یہ. حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے الہامی علم عطا فرمایا تھا. حضرت کی ایک بات مجھے یاد آئی. بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے, بہت مشہور روایت ہے, آپ نے فضائل اعمال میں بھی وہ روایت سنی. تین آدمی جا رہے تھے بنی اسرائیل کے, بارش شروع ہو گئی, تینوں نے ایک غار میں اور ایک گوفہ میں پناہ لی. اچانک ایک بڑی چٹان آ کر لڑک گئی دروازے پر اور اتنی بھاری تھی کہ ہٹانا مشکل ہے. اب پریشان ہیں کہ نکلیں کیسے. تینوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو یاد کیا جو اخلاص سے کیا تھا. ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ بہت ضعیف تھے, میں روزانہ بکریاں چرانے جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا تو میرے والدین کو میں دودھ پلاتا تھا. ایک رات بہت دیر ہو گئی آنے میں, والدین سو گئے, میں رات بھر دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سر پر کھڑا رہا. صبح ہوئی, ماں باپ نے مجھے دعائیں دی, اللہ ہماری اولادوں کو اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آج اولادوں کے پاس اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر 10 منٹ کا وقت نہیں. میرا نبی آنے والے حالات کو یوں دیکھ رہا تھا. اللہ نے بتائے تھے نبی پر حالات, اس لیے ایک روایت میں ارشاد فرمایا آپ نے ان تلد الامۃ ربتہا, میری امت پر ایک دور آئے گا کہ اولاد سیٹھ بنے گی اور ماں کو نوکرانی بنائے گا. یہ حضرت دیکھ رہے تھے. آج وہ دور آ چکا ہے. ان تلد الامۃ ربتہا, ایک روایت میں ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی روایت, بہت لمبی روایت ہے, کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ لوگ مال وقف کو ملکیت سمجھیں گے اور گانا عام ہو جائے گا. آج دیکھیے گانا عام ہو چکا, یہاں تک کہ ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں, رنگ ٹون کے گائن مسجدوں میں بھی بج رہے ہیں. فرمایا گانا عام ہو جائے گا. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تم نے اپنے رنگ ٹون پر گائن رکھا اور سامنے والے نے تمہیں فون کیا تو اس کو تو مجبوراً وہ گائن سننا پڑا, جب تک آپ فون نہیں اٹھاؤ گے وہاں تک اس کو سننا پڑے گا, وہ رنگ ٹون ہے. جتنی دیر اس نے گائن سنا بشرطے کہ وہ راضی نہ ہو, اس کے سننے کا گناہ بھی تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس نے رنگ ٹون رکھا ہے. ہم کتنا بڑا عذاب اپنے اوپر لے رہے ہیں. فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا کہ عورتوں کا مشورہ کر کے شریعت سے دور ہوں گے. آج وہ دور آ چکا. میری امت پر دور آئے گا کہ شراب عام ہو جائے گی, جوا عام ہو جائے گا, مسجدوں میں شور ہوگا, اپنے ذاتی جھگڑوں کو مسجدوں میں لائیں گے اور ذاتی جھگڑوں کو مسجد میں لا کر مسجد میں شور کریں گے. اسی روایت میں ہے وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَقَّ أَبُوهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ, ماں کو لات مارے گا, باپ کو دھکا دے گا اور دوستوں سے پارتیاں کرے گا. آج وہ دور آ چکا ہے جو میرا نبی دیکھ رہا تھا. فرمایا کہ اے میرے رب, میں رات بھر دودھ لے کر کھڑا رہا, صبح ہوئی ماں باپ نے مجھے دعائیں دی, میرا عمل اگر تجھے پسند ہو تو تو اس پتھر کو ہٹا دے. حق جل شانو نے تھوڑا سا ہٹایا. دوسرے نے دعا کی کہ اللہ, میری چچازاد بہن تھی, میں ہمیشہ اس سے غلط فائدہ اٹھانے کو کہہ رہا تھا, وہ قرض مانگتی تھی, میں ہمیشہ غلط اپنا مقصد رکھتا تھا. ایک مرتبہ مجبوراً اس نے قبول کیا, مجبوراً میں اس کے قریب گیا, میں نے اس کو 100 دینار دیے تھے, قریب گیا, اس نے اللہ تیرا نام لیا, اتق اللہ, تیرا نام آتے ہی میں وہاں سے ہٹ گیا, میرا عمل اگر تجھے پیارا تو اس پتھر کو ہٹا دے. قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, تم بھی تدبیر کرتے ہو, اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے. کسی مجبور سے غلط فائدہ نہ اٹھانا, ورنہ اللہ کی تدبیریں تمہیں پھیل کر کے رکھ دے گی. یہاں تو انشاءاللہ وہ بات نہیں ہوگی. ہم نے وہاں ہندوستان میں ایک عجیب بات سنی کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کی رقم غریب بچیوں پر اور یتیم بچیوں پر اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس سے غلط فائدہ اٹھائے. زکوٰۃ کی رقم, اور وہ رقم بھی اپنی نہیں ہے, کسی کی بھیجی ہوئی ہے, لیکن اس زکوٰۃ کی رقم کو غریب بچیاں اور یتیم بچیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے, مجھے جب پتا چلا تو میں نے اپنے بیانوں میں کہا کہ جو لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ دوبارہ کلمہ پڑھیں ایمان سے نکل گئے, اس لیے کہ شریعت کے ایک اہم مسئلے کو انہوں نے بدلا ہے. تو کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے. تیسرے نے دعا کی کہ رب کریم, میرا مزدور تھا, مزدوری لیے بغیر چلا گیا, میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا اور اس سے آمدنی ہوئی. جب وہ آیا کچھ وقت کے بعد, میں نے سارا مال اس کو دے دیا. اللہ, تجھے میرا عمل پسند ہو تو اس پتھر کو ہٹا دے. ہٹ گئے. تینوں کی دعا پر پتھر ہٹا, نکل آئے. حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر فرماتے ہیں, پیارو اس روایت پر غور کرو, ان تینوں نے اپنی عبادتیں پیش نہیں کی کہ میں بڑا نمازی, میں بڑا روزے دار, بلکہ انہوں نے اپنے معاملات پیش کیے. ایک نے کہا میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح, ایک نے کہا میرا معاملہ میرے بہن کے ساتھ صحیح, رشتہ دار کے ساتھ, اور ایک نے کہا میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح. فرمایا ان لوگوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا, اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹایا. اے لوگو, اگر تم اپنے معاملات کو صحیح کرو گے, اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا. سب سے زیادہ خرابی ہمارے معاملات میں ہے. مسجد میں تو ہم کچھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ نمازی بھی نظر آ جاتے ہیں, لیکن ہمارے باہر کے جو معاملات ہیں, ہمارے معاشرت, ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات, اس میں بڑی کوتاہیاں ہیں. تو اپنے معاملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدا کمثل الغیث. عام محدثین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جیسے بارش کے پانی سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کے لائے ہوئے علم سے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بات فرماتے ہیں کہ تم دنیا بھر کی چیزیں کھالو پیلو, چاہے ڈرنک پیلو, چاہے کوکا کولا پیلو, چاہے پیپسی پیلو, کچھ بھی پیو, آئس کریم کھالو, لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے, ان چیزوں سے نہیں بجھتی. فرمایا دنیا بھر کی چیزیں پی کر بھی پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے. اسی طرح اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تم دنیا بھر کے علوم کو حاصل کر لینا لیکن تمہارے روح کی تسکین تو میری شریعت ہی سے ہونے والی ہے. تم جغرافیہ پڑھ لو اور تم فلا اور انجینئر اور نہ معلوم کتنی ڈگریاں لے لو, لیکن اگر میرا دین نہیں ہے تو تمہیں سکون نہیں ملے گا. تمہارے قلب کی تسکین, تمہارے روح کی سکون, یہ اللہ کی شریعت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملا کرتی ہے. فاطمہ تھک گئی کام کرتے کرتے, ابا سے نوکر مانگا, میرے نبی نے نوکر دینے کے بجائے تسبیحات بتائی اور فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو بیٹی, اللہ تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دے گا. نبی نے کوئی ٹیکنیکلی پوائنٹ یہاں نہیں بتایا, نبی نے معمولی تسبیح بتا دی, لیکن مومن کو یقین نہیں آ رہا ہے, یہ اپنا یقین ان باتوں پر نہیں رکھتا ہے کہ کیا تسبیحات سے تھکاوٹ دور ہو سکتی ہے. جی میرا نبی اوپر سے لے کر بولتا ہے ما ينتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا, جس نے تھکاوٹ ڈالی ہے اسی کے نام کی تسبیح پڑھو گے وہ تھکاوٹ کو دور کر دے گا, اسی کے نام کا ورد کرو گے وہ تھکاوٹ کو دور کر دے گا. میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا, وہ سچ کہہ رہا ہے, وہ سچی باتیں بتا رہا ہے. کیسی بہترین دعا, فرمایا جب تم افطاری سے فارغ ہو جاؤ تو دعا پڑھو ذہب الزبان وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, کتنی مختصر دعا. افسوس کہ ہم افطاری کے بعد اس دعا کو نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی نے دعا کی افطاری کر لینے کے بعد ذہب الزمان, فرمایا اے اللہ پیاس بجھ گئی میری, وابتلت العروق, اور اے اللہ میری رگیں تر ہو گئی, یہ تو دنیا میں تو نے مجھے خوش کیا, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور اے اللہ قیامت میں میرا اجر بھی ثابت ہو گیا, دنیا بھی میری بہترین اور آخرت بھی میری بہترین. کیسی بہترین دعا, چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں میری اور آپ کی زندگیاں بنا کرتی ہے. لیکن افسوس سر افسوس کہ ہم نے ان دعاؤں کا اہتمام چھوڑ دیا, ان دعاؤں کا اہتمام. روایت میں آتا ہے ایک انسان جب رات میں دعا پڑھ کے سوتا ہے تو دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے, اور فرمایا شیطان جب اس کے پاس آتا ہے تو فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ مقرر کر دیتا ہے, اللہ ایک فرشتے کو بٹھا دیتا ہے. یہ دعا کے صدقے میں ہے کہ رات بھر فرشتہ ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہے. بہرحال میں نے سورت پری والعصر ان الانسان لفی خسر, سورت بڑی مختصر لیکن اس سورت میں اتنی جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں زندگی کو بنانے کی, اتنی جامع باتیں. سب سے پہلے میں مختصر وضاحت کر دوں, اللہ کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بنے, قرآن کریم کو سمجھنے. یہ قرآن ایک عجیب کتاب ہے, کاش کہ قرآن علوم کو ہم سمجھتے, ان علماء کی خدمت میں آ کر بیٹھتے, ان کی خوش آمدیں کرتے اور ان کے پاس بیٹھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے. میرے بھائیو پورا قرآن سمجھ لو, پورا قرآن سمجھ لو, خدا پاک کی قسم الفاظ تو آئیں گے ہی لیکن معانی بھی قلوب میں اتر جائیں گے. فرمایا والعصر, زمانے کی قسم, اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. بندوں کو بہت قسمیں کھانے سے منع کیا, بندوں کو یہ کہا کہ تم بہت قسمیں نہ کھایا کرو, غیر اللہ کی قسم تو جائز ہی نہیں, باپ کی قسم, ماں کی قسم, یہ تو جائز ہے ہی نہیں, اللہ کی قسم بھی بہت نہ کھایا کرو. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس, اللہ کی قسموں کو پردے نہ بناؤ, آر نہ بناؤ, یعنی اللہ کی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو پاک دامن نہ ثابت کرو, اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ مکر فریب دھوکے نہ دیا کرو تو اللہ نے بہت قسمیں کھانے سے بھی منع فرمایا. ایک عجیب واقعہ ہے بخاری شریف میں, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ یوں قسم کھا لی کہ خالہ جان سخاوت بہت کرتی ہے, بہت خرچ کرتی ہے, میں اپنی خالہ پر خرچ کرنے میں سخاوت کرنے میں پابندی لگاؤں گا, جو آیا صدقہ کرتی ہے جو آیا صدقہ کرتی ہے رکھتی نہیں, میں اس پر پابندی لگاؤں گا. حضرت عائشہ کو پتا چلا, امی جان نے کہا تو کون پابندی لگانے والا مجھ پر, میری سخاوت پر؟ حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ میں عبداللہ ابن زبیر سے قطع تعلق کرتی ہوں, اللہ کی قسم کھا کر, اور فرمایا مرتے دم تک نہیں بولوں گی, اور شریعت کی بنیاد پر ہمیشہ قطع تعلق جائز ہے. اب عبداللہ ابن زبیر پریشان ہیں کہ خالہ جان ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی مرتے دم تک نہ بولنے کی, بہت پریشان. عبداللہ ابن زبیر نے خالہ کے پاس جانے کی ایک ترکیب کی, ایک تابعی ایک صحابی دو کو لیے, اور یہ کہا کہ تم خالہ جان کے دروازے پر جا کر کھٹکھٹانا دروازہ, خالہ پوچھے گی کون, تم اپنا نام بتانا, پوچھے گی کیوں آئے, کہنا علم حاصل کرنے کے لیے, تو کہے گی آ جاؤ اندر, تو تم یوں کہنا سب آ جاؤ, پھر نام نہ بولنا, پھر یوں کہنا سب آ جاؤ, میں تمہارے پیچھے پیچھے سب میں بھی آ جاؤں گا. یہ ایک ہیلا کیا اندر جانے کا, اسی طرح کیا, فرمایا سب آ جائیں, اکلنا سب آ جائیں, فرمایا سب آ جاؤ, تو عبداللہ ابن زبیر بھی چلے گئے. اب یہ دونوں تو پردے کے پیچھے بیٹھ گئے, عبداللہ ابن زبیر پردے کے پیچھے چلے گئے, خالہ جان سے لپٹ گئے, معافی مانگنے لگے, بہت منت سماجت کی, بالآخر خالہ کو قسم توڑنا پڑا, بول دینا پڑا, قسم ٹوٹ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی قسم کے ٹوٹنے پر 40 غلام آزاد کیے, ایک غلام کی آزادی پر کفارہ پورا ہو جاتا ہے, 40 غلام آزاد کیے, اور مرنے سے پہلے کہہ رہی ہے اللہ میں نے تیرے نام کی قسم کھا کر بے حرمتی کی تھی, قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا. کتنا ڈر رہی ہے, اور ہم ویسے ہی قسم کھاتے چلے جاتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ ہم اللہ کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہیں. بندوں کو زیادہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا, ضرورت کے مطابق قسم کھاؤ ورنہ بلا وجہ قسم نہ کھاؤ. اور قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں. اس معاملے میں بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ بنی اسرائیل کا نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, سمندر کی اس طرف ایک آدمی رہتا تھا, تو ادھر سے ایک آدمی قرض لینے گیا, تو اس نے کہا کہ وکیل لاؤ, گواہ ضامن کہ تم میرے پیسے ادا کرو گے. اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں, اللہ ہو وکیل, اللہ گواہ ہے, اللہ کے نام کی عزت دیکھی. سامنے والے نے 1,000 دینار دے دیے, یہ قرض لے کر چلا آیا, وقت پورا ہوا, اب دینے جانا ہے, لیکن سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے اور کشتی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان فرما, کشتی نہیں ہے, پریشان حال ہے کہ وقت پورا ہو گیا, قرض ادا کرنا ہے, اور کیسے میں ادا کروں؟ تو اس نے ایک لکڑا لیا بڑا, اور اس میں سوراخ کیا, اس میں پیسے بھرے, اور چٹھی رکھی, اور برابر بند کر دیا, اور سمندر میں ڈالا, اور یوں کہا اللہ میں نے تجھ کو وکیل بنایا تھا, میں تیرے نام کی بے حرمتی کرنا نہیں چاہتا ہوں, تیرے ہی نام پر میں اس کو روانہ کر رہا ہوں, تو مالک کو پہنچا دے. اللہ کے نام کی عزت. ادھر وہ صاحب جلانے کا لکڑا تلاش کرنے نکلا ہوا تھا, اس کو یہ لکڑا مل گیا, وہ سمجھا یہ جلانے کا لکڑا ہے, وہ لے گیا, اس نے کاٹا تو 20 پیسے اور وہ چٹھی نکلی. اس نے پڑھا مالک نے اللہ کے نام سے ڈالا تھا, اللہ نے پہنچا دیا. اتنے میں کشتی کا انتظام بھی ہو گیا, تو یہ کشتی میں بیٹھ کر پھر 1,000 دینار لے کر چلا, کہ بہت ممکن ہے نہ پہنچے ہو اگلے پیسے. پھر یہ پیسے لے کر کے چلا, مالک کے پاس گیا کہ ہم نے تم سے قرض لیا تھا, تو کہا وہ رکا اور پیسے تو مجھے مل گئے جو تم نے بھیجے تھے. یہ آدمی سننے ہی کے لیے تیار نہیں, بات بدل بدل کر کہہ رہا ہے میں آپ کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے بھیجے, کہا بس وہ بات سننے ہی کے لیے تیار نہیں. بہت دیر تک اسی طرح چلتا رہا, تب جا کر اس نے کہا کہ ہاں میں نے اللہ کے نام پر یہ پیسے بھیجے تھے, مالک نے رب نے پہنچا دیے. عجیب ہے اس زمانے کے نبی پر وہی اتری, میرے نام کی تعظیم کی ہے, میں اس قرض لینے والے کو اب کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا. اللہ کے نام کی تعظیم بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اللہ کرے کہ ہم رب کے نام کی تعظیم اور عزت کرنے والے بنے. فرمایا والعصر, زمانے کی قسم, اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے آنے والی بات کے لیے. ان الانسان لفی خسر, بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں, خسارے میں, نقصان میں ہیں. کیسے نقصان میں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ذرا ایک علمی بات ہے, میں ذرا نیچے اتر کے آپ کو سمجھاؤں, آپ تھوڑے اوپر آنے کی کوشش کریں تو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو ایک انسان, گھر پہ کوئی انتظام نہیں تھا, نہ کھانے کا نہ پینے کا, اہل و عیال بھوکے ہیں. البتہ برف کا ایک سل تھا اس کے پاس, برف کی ایک لادی تھی بری, برف کا ایک سل تھا اس کے پاس. گھر والوں نے کہا کہ جاؤ اس کو بازار میں لے جاؤ اور اس کو بیچو, اور بیچ کر جو پیسے آئے تو کھانا پینا خرید کر لے آؤ. یہ بازار میں برف کا سل لے کر چلا, لیکن کہیں جادوگر کھڑا تھا, جادو بتا رہا تھا. یہ برف کو وہاں رکھ کر جادو دیکھنے لگ گیا, اتنا سا برف پگھل گیا. پھر آگے چلا اور کوئی تماشا ہو رہا تھا, برف کو رکھ کر وہ دیکھنے لگ گیا تو وہاں بھی تھوڑا سا برف پگھل گیا. یہ تماشے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا, یہاں تک کہ برف کا سل اس کا پگھل گیا, بہت چھوٹا سا برف کا دلی اس کے پاس رہ گئی. اب وہ ایک دکان والے کے پاس جاتا ہے, بھائی مجھے گلہ دے دو, اناج دے دو, اور اتنا سا برف ہے تم لے لو. وہ کہتا ہے تیرے اتنے سے برف سے کیا آئے گا, اب تو یہ برف پگھلنے والا ہے, مجھے نہیں چاہیے تیرے برف کو. اس کا حال یہ ہے کہ وہ بھی پگھل گیا. وہ برف کا سل لے کر چلاتا اور سارا دنیا کے تماشوں کو دیکھنے میں پگھل گیا. اگر گھر والے انتظار کر رہے ہیں, ابا بھی آئیں گے کھانا لے کر, عورت کہہ رہی ہے شوہر ابھی آئیں گے گلہ لے کر, اور یہاں برف سارا تماشا دیکھنے میں پگھل گیا. شام ہو گئی, رات ہو گئی, اب حال یہ ہے کہ پیسے بھی نہیں ہے اس کے پاس واپس جانے کے, وہاں رہنے کا نظام نہیں اس کا, کوئی پہچاننے والا نہیں اس بستی میں, وہ تو دیہات سے آیا تھا تو شہر میں کوئی رکھنے والا نہیں, گاؤں میں جانا ہے, لیکن بس کا کرایہ اس کے پاس نہیں ہے, جیب میں پیسے نہیں, اور پیدل جا نہیں سکتا. راستہ بڑا خطرناک, چوروں اور ڈاکوؤں سے بھرا ہوا, تو راستہ خطرناک, پیدل نہیں جا سکتا, بس کا کرایہ نہیں ہے, یہاں کوئی رکھنے والا نہیں ہے, ادھر آل اولاد بھوکے ہیں, پریشان حال ہے. فرمایا اس نے اپنے برف کی قدر نہیں کی, نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساری پریشانیوں کو مورنا پڑا. جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو, رب کریم فرماتے ہیں میں نے بھی تمہیں زندگی کے برف کا ایک سل دے کر دنیا میں بھیجا ہے, میں نے بھی تمہیں زندگی کے برف کا ایک سل دے کر دنیا میں بھیجا ہے. برف کے ساتھ زندگی کو اس لیے تشبیہ دی کہ جیسے برف پگھل جاتا ہے اسی طرح انسان تیری زندگی بھی پگھلتی رہتی ہے. اچھی نالی میں پگھلاؤ گے تو بھی پگھل جائے گی, اور گندی نالی میں پگھلاؤ گے تو بھی پگھل جائے گی, زناکاری کے عدوں میں پگھلاؤ گے پگھل جائے گی, اور مسجدوں میں پگھلاؤ گے پگھلے گی, کسینوں میں جا کر پگھلاؤ گے پگھل جائے گی, اور مسجدوں میں جا کر پگھلاؤ گے تو بھی پگھلے گی, دنیا بھر کی ایران توران کی باتوں میں بھی پگھلے گی, اور رب کریم کے قرآن پر بھی پگھلے گی. اچھی جگہوں پر بھی زندگی تو بہرحال بہنے والی ہے, اور گندی جگہوں پر بھی بہنے والی ہے. دنیا بھر کی چیزوں کا اسٹاک ہو سکتا ہے لیکن زندگی کا اسٹاک نہیں ہو سکتا. کوئی زندگی کو کسی بینک میں جا کر کے اس کو ڈپوزٹ نہیں کرا سکتا ہے کہ اس کو محفوظ کر لو, میں اپنے بڑھاپے میں اس کو کام میں لوں گا. ہر انسان کی زندگی کا برف پگھل رہا ہے, ہو رہی ہے, ہو رہی ہے مثل عمر برف کم, ہو رہی ہے مثل عمر برف کم, رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم زندگی کہہ کر نہیں جا رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں, وہ تو بہتی چلی جا رہی ہے. اللہ نے زندگی کی برف کا ایک سل دیا اور یہ کہا جاؤ دنیا میں اور کچھ عبادتوں میں لگا کر جنت کو کما لو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم اس برف کو لگا کر میری آخرت کو کماؤ, میری زندگی کو کماؤ. لیکن یہ بندہ دنیا میں آیا اور اب اس زندگی کو کھیل تماشوں میں لگانے لگا, کھیل تماشوں میں, کھیل تماشوں میں. لڑکا پیدا ہوا کہتا ہے میرا بچہ تو ایک سال کا ہو گیا. ارے کیا خوشیاں منا رہا ہے, کیا ایک سال کا ہو گیا, زندگی کے ایک سال کی بہار ختم ہو گئی. یہ ہر سال اپنا برتھ ڈے منا رہا ہے, خوشیوں میں برتھ ڈے منا رہا ہے اور کیک کاٹ رہا ہے. وہ انسان کیا کیک کھا سکتا ہے جس کی زندگی کا ایک حصہ نکل چکا, وہ واپس ملنے والا نہیں. کیا اس پر خوشیاں منائی جائے, اس پر تو رونا چاہیے کہ میں 70 سال 70 سال لے کر آیا تھا, 30 سال میرے نکل گئے, اب وہ مجھے ملنے والے نہیں ہیں, 40 رہ گئے. کیا جس کی زندگی کے 30 سال 30 بہاریں گزر چکی ہو کیا وہ خوشیاں منا سکتا ہے, کس پر خوشیاں. ہائے غیروں کے طریقے مسلمانوں میں آئے, یہ بھی برتھ ڈے کے کیک کاٹنے لگے, یہ بھی برتھ ڈے کے کیک کاٹنے لگے. کس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں, کس بات پر ہماری خوشیاں ہیں. زندگی کی یہ بہاریں گزر چکی, ارے غم کرنا چاہیے کہ سامنے قیامت آ رہی ہے, مجھے مرنا ہے, میری اتنی بہاریں ختم ہو چکی. فرمایا والعصر, ہم نے تمہیں زندگی دے کر بھیجا ہے, اس زندگی کو اگر تم نے دنیا کے کھیل تماشوں کو دیکھنے میں گوایا, دنیا کے کھیل تماشوں کو دیکھنے میں گوایا, تو جیسے اس کے برف کے سل سے حاصل کچھ نہیں ہوا, تمہاری زندگی سے حاصل کچھ نہیں ہوگا, یہاں تک کہ تمہارا بڑھاپا آ جائے گا, زندگی پوری, اب موت کا وقت آ گیا. تم یہاں رہنا بھی چاہو گے, جیسے وہ آدمی شہر میں رہنا چاہتا لیکن وہ نہیں رہ سکتا تھا اس لیے کہ اس کو رکھنے والا کوئی نہیں. تمہارا بڑھاپا آ گیا, تم دنیا میں رہنا بھی چاہو گے, اللہ کہے گا اب اجازت نہیں. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, موت کا وقت آ چکا ہے, ایک منٹ بھی اس دنیا میں ہم تجھے نہیں رہنے دیں گے. تو یہاں رہنے کا سامان نہیں, آگے قبر کی طرف جانا ہے, لیکن توشائی نہیں ہے اپنے جیب کے اندر کہ جس کو لے کر کے چلیں. اور ادھر لوگ پریشان حال ہیں, کون پریشان حال, تمہارے نبی اور فرشتے. اے اللہ کے بندے اور اے میرے امتی, تجھے قدر و قیمت والی زندگی دی تھی لیکن تو نے پانی میں گوا دی, کاش تو کچھ کر کے آتا تو نبی فرماتے ہیں میں تیری سفارش کر لیتا. والعصر ان الانسان لفی خسر, اور ایک ترجمہ علماء نے اور فرمایا عصر کا معنی زمانہ نہیں, عصر کا معنی عصر کا وقت. ابھی عصر کی نماز پڑھی, عصر کا وقت. اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتے ہیں اے انسان تو دیکھ تو صحیح, آفتاب جب طلوع ہوا, ابھی تو کچھ دنوں سے تم بھی آفتاب دیکھ رہے ہو نا, کچھ دنوں سے تمہیں بھی نظر آ رہا ہے, کچھ دنوں سے تمہیں بھی تمازت ہو رہی ہے. ہاں تب غریبوں کا احساس ہوتا ہے کہ وہ بیچارے غریب ملکوں میں کیسے روزے رکھتے ہوں گے اور ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہوگی اور ان کا حال کیسے گزرتا ہوگا. جب انسان پر اپنے اوپر پڑتی ہے نا تب دوسروں کا احساس ہوتا ہے. فرمایا جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو کتنی تمازت, کتنی گرمی, کتنی جوانی. تم اس سے نظر ملانا چاہو تو نظر نہیں ملا سکتے, تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جائیں گے. فرمایا جوانی سے طلوع ہونے والا آفتاب, تمازت کے ساتھ طلوع ہونے والا آفتاب, بھرپور جوانی میں نکلنے والا آفتاب, اثر کے وقت دیکھ لے پیلا پڑ چکا ہے, ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے اور ان قریب غروب ہو رہا ہے. فرمایا انسان تیری جوانی پر ناز نہ کر, طاقت پر, جوانی پر, دولت پر, غرور پر ناز نہ کر, اس لیے کہ کل کو تو بھی بڑھاپے میں پیلا پڑ کے تجھے بھی قبر میں غروب ہو جانا ہے. والعصر, عصر کے وقت کی قسم, اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کا سبق حاصل کرنا. ان الانسان لفی خسر, اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم سارے ہی لوگ خسارے میں ہیں. الانسان سارے لوگ, استغراق کا ہے یہاں پر, سارے لوگ خسارے میں ہیں, عالم بھی خسارے میں, جاہل بھی خسارے میں, عورت بھی خسارے میں, مرد بھی خسارے میں, مفتی بھی خسارے میں, شیخ الحدیث بھی خسارے میں, مبلغ بھی خسارے میں, سب خسارے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر, سب خسارے میں ہیں. اگر اگلے کام نہیں کریں گے تو, سب نقصان میں ہیں. اگر اگلا کام نہیں کریں گے تو کون سا کام. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ہاں وہ کامیاب جو ایمان لایا وہ کامیاب. میرے بھائیوں ہمیں پیدائش ایمان ملا اس لیے اس کی قدر نہیں. ماں کے پیٹ سے ایمان ملا ہے اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. ان لوگوں کو پوچھو جو لوگ بعد میں ایمان لائے ہیں ان پر کیسے حالات کیسی پریشانیاں. حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے اللہ اکبر آقانی کو پتا چلا سیٹھانی کو پتا چلا. حضرت تو اصلاً آزاد تھے بچے تھے اپنی بستی میں کھیلتے تھے. کوئی اٹھا کر ان کو لے آیا اور مکے میں لا کر ان کو بیچ دیا اور غلام بنا دیا. یہ غلام نہیں تھے ایک عورت نے خرید لیا حضرت خباب کو اور اس عورت کا کام لوہاری کا تھا لوہے کا کام تھا. تو حضرت خباب کو بھی لوہار کا کام سکھایا. حضرت خباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے. اس کی آقانی کو کسی نے بتا دیا کہ تیرا خباب مسلمان ہو گیا تو آقا نے غصے میں آئی بڑے غصے میں اور آئی اور پوچھ رہی ہے خباب بتاؤ تم صابی ہو گئے. اس زمانے میں مسلمان کو صابی کہتے تھے. تم صابی ہو گئے. حضرت خباب سوچنے لگے ہاں کہوں یا نہ کہوں. اگر ہاں کہتا ہوں تو مصیبت کے پہاڑ کو لے رہا ہوں اور نہ کہتا ہوں تو میرے ایمان کو چیلنج ہے. میں جھوٹ بول نہیں سکتا میں کیا کہوں. کہہ دیا میں ایمان لے آیا ہوں میں صابی ہو گیا. حضرت خباب دھونی دھن رہے تھے لوہا گرم کر رہے تھے. ایک لوہے کا اتنا سا ٹکڑا جس کو گرم کر رہے تھے سرخ ہو چکا تھا. آقانی اور سیتھانی نے اس کو چمکے سے پکڑا اور حضرت خباب کے سر پر رکھ لیا. پوچھو خباب سے ایمان کی قدر. ماں کے پیٹ سے ایمان لے کر آنے والوں ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے. چپک گیا ساتھ میں چپک گیا. خباب بے ہوش ہو کر گر پڑے. نہ معلوم کب ہوش آیا ہوگا. رات میں اللہ کے نبی کی خدمت میں دار ارکم میں پہنچے اور جواب سنیے خباب کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے حبیب میں شکایت کرنے نہیں آیا ہوں دعا لینے آیا ہوں. شکایت کرنے نہیں آیا میں تو دعا لینے آیا ہوں. یہ سر بتایا اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا فرمایا اللہم انصر لخباب. یہ اللہ میرے خباب کی مدد فرما. یہ اللہ میرے خباب کی مدد فرما. وہ امیہ ابن خلف بلال کو پوچھو ایمان کی قدر. امیہ ابن خلف مارتا تھا اور مارتے مارتے تھک جاتا تھا تو بیٹھ جاتا کہتا تھا سانس لے لینے دے پھر میں تجھے ماروں گا. پھر مارتا تھا پھر مارتا تھا اور ریت پر سلاتا تھا. عام مورخین لکھتے ہیں کہ دھوپ سے گرم ہونے والی ریت. نا 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 علامہ واقدی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے. واقدی نے لکھا ہے کہ وہ ریت جو آگ پر گرم کی جاتی تھی دھوپ کی گرم ریت نہیں آگ پر جو ریت گرم کی اور آگ پر جو ریت گرم کی جاتی ہے وہ بہت دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے. آگ پر ریت کو گرم کرتا پھر اس کو بچھاتا تھا اور بلال کو اس پر سلاتا تھا اور پتھر گرم آگ کا وہ اوپر رکھ دیتا تھا. واقعی نے لکھا ہے لوزی علیہ قطعۃ لحم اگر گوشت کا ٹکڑا اس پتھر پر رکھ دیا جائے تو تھوڑی دیر میں وہ گوشت کا ٹکڑا بھی بھن جائے گا. اتنا گرم پتھر ہوتا تھا جو بلال کے پیٹ پر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا چھوڑ دے محمد کو. اور بلال کا جواب ایک ہی تھا احدن احد احدن احد احدن احد میں ایک اللہ کو نہیں چھوڑوں گا میں ایک اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. یہی وجہ ہے کہ مدینے میں جب اللہ کے نبی کو سب کو جمع کر کے نماز پڑھانے کا مسئلہ آیا یعنی جماعت کے ساتھ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیسے لوگوں کو بلایا جائے. کسی نے کہا ناقوس بجاؤ دھتورا. کسی نے کہا کہ کھوکھلے بانس پر یوں لکڑی بجاؤ تاکہ آواز ہو اور لوگ آنے لگے. کسی نے کہا یوں جھنڈا گھار دو لوگ دیکھ کر آنے لگے. کسی نے کہا ایک آگ جلا دو تاکہ لوگ آنے لگے. کسی نے کہا الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کرو تاکہ لوگ آنے لگے. اللہ کے حبیب نے کسی مشورے کو پسند نہیں فرمایا. سب چلے گئے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فکر مند رات میں سوئے تو دو فرشتے خواب میں آئے اور عبداللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں دو لکڑی تھی یوں بجانے کے لیے. فرشتوں نے پوچھا کیا کرے گا اس کو تو میں نے کہا کہ میں نماز کے لیے سب کو بلاؤں گا. تو فرشتوں نے کہا کہ اس سے بہتر ترکیب نہ بتائیں. فرمایا ضرور بتا دو. ایک نے اذان پڑھی, دوسرے نے تکبیر کہی. یہ وہ جو اذان اور تکبیر ہیں وہ فرشتوں نے بتائی. حضرت عبداللہ ابن زید صبح صبح دوڑے حضور کے پاس, یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا اور اس طرح مجھے بتایا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے, میرے بلال کو بلاؤ, اذان میرا بلال دے گا. عبداللہ جو کلمات تم نے سنے وہ تم بولتے جاؤ اور میرا بلال ان کلمات کو زور سے کہتا جائے گا. سوال ہوتا ہے خواب عبداللہ ابن زید نے دیکھا اور اذان کے لیے انتخاب بلال کا ہوا. عام محدثین تو یہ جواب دیتے ہیں کہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن زید کی آواز نیچی تھی اور بلال کی آواز اونچی تھی, اس لیے بلال کا انتخاب ہوا. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جواب یہ آتا ہے کہ بلال کا انتخاب نبی نے نہیں اللہ نے فرمایا. کیوں؟ فرمایا میرے پیغمبر اسی بلال نے مکہ میں ریت پر سو کر احد احد کے نعرے لگائے ہیں, خوشیوں میں بھی میرا بلال ہی نعرے لگائے گا, اذان کے لیے بھی میرا بلال نعرے لگائے گا. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا. میرے بھائیو بلال سے پوچھو ایمان کی قدر, خباب سے پوچھو ایمان کی قدر, صہیب سے پوچھو ایمان کی قدر, مصعب ابن عمیر سے پوچھو. ارے احد میں فوتو پرانے والوں اور تصویریں پرانے والوں اور اپنا شو بتانے والوں کہ ہم حاجی بن کر کے آئے, ہم عمرہ کر کے آئے, اس احد میں سونے والے مصعب ابن عمیر سے پوچھو ایمان کی قدر. مکہ کا کتنا بڑا مالدار یہ نوجوان لڑکا, لیکن ایمان کی بنیاد پر باپ نے نکال دیا. مدینے آئے, غربت کا عالم اب مکے میں عالم یہ ہے مالداری کا کہ روزانہ 500 درہم کا سود پہن کر شام کو کسی کو دے دیتے تھے. باپ نے نکال دیا, مدینے آ گئے. اب غریبی کا عالم یہ ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے, صرف ایک لنگی نیچے باندھی تھی. صحابہ نے مصعب کو دیکھا شہید, جس کپڑے میں شہید ہوتے ہیں اسی میں دفنایا جاتا ہے. صحابہ نے فرمایا ایک ہی لنگی ہے, فرمایا اسی میں دفنا دو. اب اس لنگی کو کھول کر کے اس کو لپیٹا تو وہ لنگی اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. مکہ کا مالدار اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا ہم کیا کریں, فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو. مصعب سے پوچھو ایمان کی قدر, ہمیں پیدائشی ایمان ملا ہے اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے, ایمان کی حقیقت کچھ اور ہی ہے. میرے بھائیو تو اللہ کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا, تمام لوگ خسارے میں ہیں مگر وہ جو ایمان لایا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف ایمان پر اللہ کی طرف سے کامیابی مل جاتی ہے, صرف ایمان پر. کیسی کامیابی؟ احد ہی کا واقعہ ہے. مکے کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا جو مشرکین میں سے تھا, احد میں آ کر دل پھر گیا اس کا. بزم خیبر میں اس کو لکھا ہے, دل پھر گیا اس کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یوں کہا محمد تمہارا دین مجھے بتاؤ. حضرت نے اپنا دین بتایا, وہ ایمان لے آیا. فرمایا میں اس میدان میں جاؤں تو کیا ملے گا مجھے؟ فرمایا زندہ رہا اللہ اجر دے گا اور مر گیا تو شہید ہوگا. کھجورے کھا رہا تھا, پھینکی کھجورے, اندر گیا. بہرحال شام کو جب دیکھا گیا تو مسلمانوں کی لاشوں میں ایک نئی لاش پڑی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی نیا آدمی ہے ہماری طرف. حضرت مسکرانے لگے اور فرمایا کیسا خوش نصیب ہے, صبح ایمان لایا, نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ کوئی کام کیا, بغیر اعمال کے ہی صرف ایمان سے اللہ نے اسے جنت الفردوس عطا فرما دی. کبھی صرف ایمان پر فیصلہ ہو جاتا ہے. الا الذین آمنوا, ایمان بہت قیمتی چیز ہے, ایمان ایک سرٹیفکیٹ ہے, ایمان ایک پلاٹ ہے جو اعلان کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے, جو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. ایمان ایک عجیب چیز ہے میرے بھائیو. ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ, ابو ذر ابھی میں نے دوپہر میں واقعہ پیش کیا, ابو ذر رازی بڑا محدث, حیت الوادی, محدثین کا سردار, بڑا باروب, 10,000 کا مجمع, حدیث شریف کے سبق میں آنے والا, 600,000 حدیث جس کو زبانی یاد, اتنا بڑا محدث جب مر رہا ہے, عالم سقرات میں ہے, کسی اس شاگرد کی یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کلمہ تلقین کریں اور لا الہ الا اللہ پڑھائیں, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. ہر ایک شاگرد نے اپنی اپنی سند سے حدیث پڑھنا شروع کیا. حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن ابی ہریرہ پر جا کر رک جاتے ہیں. آگے حدیث کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. ابو ذر رازی نے عالم سقرات میں آنکھ کھولی اور اپنی سند سے حدیث پڑھی حدثنا فلان الى آخری عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ. آگے حدیث ہے دخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن ابو ذر رازی من قال لا الہ الا اللہ پر پہنچے اور روح پرواز کر گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے. حدیث پوری نہیں ہوئی, اگلا ٹکڑا نہیں پڑا دخل الجنہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں مولائی و مرشدی شیخ یونس صاحب, فرمایا اگلا ٹکڑا بھی پڑھا ہے لیکن زبان سے نہیں پڑھا, حال سے پڑھا. کیسے پڑھا؟ زبان سے تو یوں کہا, جس نے لا الہ الا اللہ کہا روح پرواز کر گئی اور لوگوں کو یہ بتا کر گئے کہ میرے لا الہ الا اللہ پر میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں. دخل الجنہ, اپنے حال سے بتایا کہ دخل الجنہ, جنت میں جا رہا ہوں میں. اے دنیا والو, تم بھی لا الہ الا اللہ پر مرو گے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. ایمان ایک عجیب دولت ہے میرے بھائیو, اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو. خدا کی قسم جو ایمان کی قدر کرے گا مرتے وقت اسے پتا چلے گا کہ کتنی بڑی دولت لے کر میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور ایمان کے بعد اگر زندگی ملی ہے تو پھر اعمال صالحہ کرو. پلاٹ جو ایمان کا ملا ہے اس میں اعمال کا مکان تعمیر کرو. اعمال بہت سارے ہیں. عالم کو علم ملا, وہ اخلاص کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے, وہ اخلاص کے ساتھ تقریر کر رہا ہے, وہ اخلاص کے ساتھ تصنیف کر رہا ہے, وہ اخلاص کے ساتھ کتاب لکھ رہا ہے. امام بخاری نے اخلاص سے کتاب لکھی, 7274 روایتیں بخاری شریف میں ہیں کل, 7274 روایتیں. لیکن ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے امام بخاری نے ایک غسل کیا, دو رکعت نماز پڑھی اور ایک طواف کیا, تب جا کر ایک حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا. آپ اندازہ لگاؤ 7274 حدیثوں کو لکھنے میں حضرت نے اتنے غسل فرمائے, 7274 غسل فرمائے اور اتنے طواف کیے اور 15,000 کے قریب رکعتیں پڑھی اور اللہ کے دربار میں پیش کی, تب جا کر اللہ نے اس کو اتنا مقبول بنایا کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر ہے تو بخاری شریف. علم ملا ہے, اپنے علم کو صحیح استعمال کرے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, حصول دنیا میں نہیں, اپنے علم کو اللہ کے دین کی اشاعت میں تبلیغ کے ذریعے سے, تقریر کے ذریعے سے, تصنیف کے ذریعے سے علم کو پھیلائے, علم کی اشاعت کریں اور اپنے علم پر عمل کرنے والا بھی ہو, اپنے علم پر عمل کرنے والا بھی ہو. بخاری شریف کی روایت علماء کے دلوں کو ہلا دینے والی. اللہ کے نبی معراج میں گئے, عذاب دیکھے بہت سارے. ایک عذاب ہو رہا تھا, ایک آدمی سویا ہے, اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے, پتھر ٹکرا کر دور گرتا ہے, سر پھٹ جاتا ہے, پھر اچھا ہو جاتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر اچھا ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے, فرمایا یہ آپ کی امت کے علماء کا, حافظوں کا عذاب ہے, علماء کا, حفاظ کا عذاب ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا, جو دن بھر غافل رہے اور رات میں سوتے رہے, اللہ قیامت میں ان کو یہ عذاب دینے والا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیو. اس لیے میں نے کہا ان الانسان لفی خسر, عالم بھی خسارے میں, جاہل بھی خسارے میں, مبلغ بھی خسارے میں, عورت بھی خسارے میں, مرد بھی خسارے میں, مگر وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اعمال صالحہ کیا. علم ہے, علم کی نسبت پر اعمال صالحہ. دولت ہے, دولت کی نسبت پر اعمال صالحہ. دولت کی نسبت پر اعمال صالحہ, اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں غربا پر, یتامہ پر, مساکین پر, مدارس پر, مساجد پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا. فرمایا ان لوگوں نے بھی اعمال صالحہ کیے. یاد رکھو اللہ کی ذات بہت غیرت مند ہے, بہت غیرت مند ہے. ہم نے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ بار بار پڑھا اور بار بار بیان بھی کیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کی ذات اتنی غیور ہے, اس کے راستے میں اگر کوئی ایک روپیہ دیتا ہے اس ذات کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ اس کا 100 گنا دنیا میں نہ دے دے اور آخرت میں جب تک اس کو جنت نہ عطا کر دے. وہ بڑی غیور ذات ہے. اگر دولت دی ہے تو دولت کے راستے سے اعمال صالحہ کرو, تا طاقت دی ہے، طاقت کے راستے سے اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کی مرضیات پر چلو، اللہ کی نامرضیات سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہمارے جوان پھوٹی قسمت ہماری کہ جو طاقت، جو کھانے کی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی عبادت میں صرف کرنے کے بجائے گناہوں میں صرف کر رہے ہیں. میرے بھائیو بنی اسرائیل کے حالات آپ کے مولانا سے، مفتی صاحب سے پوچھ لو. قرآن کریم نے نقل کیا ہے، فرمایا جب بغاوت موسیٰ کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بغاوت کی، فرمایا والدفادع والدم والکمل والدفادع والدم آیات مفصلات. یہ اللہ نے عذاب اتارے تھے ان لوگوں پر، ایک عذاب اتارا میدکوں کا، جہاں دیکھو میدک 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 ہی نظر آتے تھے، بستر میدک سے بھرے ہوئے، اور کھنچا کھانے کا میدکوں سے بھرا ہوا، جہاں دیکھو میدک. اور ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے اتارا کمل چینچری کا، جہاں دیکھو وہ چھوتے چھوتے جو اڑتی رہتی ہے. فرمایا وہ ایک عذاب ان پر اترا تھا، ایک عذاب خون کا اتارا، بستر خون سے بھرا ہوا، کپڑے خون سے بھرے ہوئے، الماریاں خون سے بھری ہوئی. جو اللہ موسیٰ کی بغاوت کرنے والوں پر میدکوں کا عذاب اتار سکتا ہے، وہ اللہ عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والوں کے بستر پر سانپ اور بچھو کا عذاب اتار سکتا ہے. لیکن وہ نہیں اتار رہا ہے، وہ نہیں اتار رہا ہے. اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، دعائیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کی دعا کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ موقع رہا کل اسی پر کچھ باتیں عرض کروں گا، اللہ کے نبی کی دعاؤں کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ مغرب کی نماز کو چھوڑ کر جب دسترخوان پر ہم بیٹھتے ہیں، اللہ چاہتا تو کھانے کا نوالا کھانے کے سانس، کھانے کی نلی سے ہٹا کر سانس کی نلی میں ڈال دیتا اور سانس کی نلی کو بلاک کر دیتا اور پریشان کر دیتا. لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، بلکہ نماز کے چھوڑنے والے کو بھی سکون سے کھلا رہا ہے، عشاء کی نماز کے چھوڑنے والے کو بھی سکون سے رات میں نیند دے رہا ہے. اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے میرے آقا کی دعائیں ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، انہی دعاؤں کے سہارے ہم جی رہے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دولت کے راستوں سے اعمال صالحہ کرو، طاقت کے راستے سے اعمال صالحہ کرو، علم کے راستے سے اعمال صالحہ کرو، یہ سب اس کے اندر آ گیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی تلقین کرو ایک دوسرے کو، حق بات بتاؤ، صحیح باتیں بتاؤ، اللہ کے نبی کی سنتیں بتاؤ، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دنیا میں زندہ کرو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کو ایک دوسرے کو بتانے والے بنو، اور جب حق بات کا عمل کرو گے اور حق بات کی طرف چلو گے اور حق بات کو بتاؤ گے تو یاد رکھو میرے بھائیو، حالات بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئے گی، تو اس پر صبر کی بھی تلقین کرو کہ اے لوگو، حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو حق بات کی بھی تبلیغ کرو، صبر کی بھی تبلیغ کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم حق بات کی تلقین کرنے کے بجائے باطل کی تبلیغ کر رہے ہیں. ہمارے جوان عمومی طور پر، کوئی اگر اچھا لڑکا بھی ہو تو اس کو بھی بگاڑ کر کسینوں میں لے جاتے ہیں، اس کو بھی بگاڑ کر شراب کے حدوں میں لے جاتے ہیں. میرے بھائیو، یہ شیطان ہے انسانوں میں سے، اللہ ان سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو، اس لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کے ایک دوسرے کو تلقین کرو. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آنے والے حالات پر صبر کی بھی تلقین کرو. یہ سورت ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کا جو برف دے کر بھیجا ہے، اس کو ہم بجائے گندی نالی میں پگھلانے کے صحیح راستے میں پگھلانے والے بنے. اطاعت میں، فرما برداری میں، اللہ کے فرمودات پر، نبی کی سنتوں پر ہم اپنی زندگی کو پگھلانے والے بنے، تو انشاءاللہ تعالی جب ہم مریں گے تو اس موقع پر ساری دنیا ہمارے پیچھے رو رہی ہوگی اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہوگا ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے بندے، آجا سب رو رہے ہیں، رونے دے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، آج تجھے جنت میں اور صالحین کے ساتھ تجھے داخل کر رہا ہے. میرے بھائیو اپنی زندگی کی قدر کرو، اپنی زندگی کی قدر کرو. یہ مبارک مہینے بڑی تیزی سے 18 روزے ختم ہو گئے، بہت تیزی سے. ہم صرف بولتے ہیں کچھ نہیں، اللہ کچھ نہیں، لیکن کرنے والے بھی تو بنو. بولنے سے صرف کیا ہوگا، کرنے والے بھی تو بنو. بولتے بولتے زندگیاں پوری ہو گئی، ابھی رمضان آیا تھا، ابھی پورا ہو گیا، 18 دن چلے گئے. بولتے ہی رہو گے یا کچھ کرنے والے بھی بنو گے؟ اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو، کثرت سے قرآن پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو، اور کثرت سے اللہ کی تسبیحات اور کلمہ شریف کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرو. یہ مبارک مہینہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کرو. دیکھیے آپ دن بھر ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس میں کون سا مجاہدہ ہمارا ہو گیا، کون سا مجاہدہ ہوا؟ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو فضائل رمضان میں لکھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہی کیا ہے، ہم تو سحری میں حفظ ما تقدم اور افطاری میں تلافی مافات کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سحری میں دن بھر کا کوتا ابتدائی میں ایڈوانس میں کھا لیتے ہیں، اور جو کچھ کسر ہے وہ افطاری میں پوری کر دیتے ہیں. یہ ہے مطلب اس جملے کا. لیکن پھر بھی تھوڑا سا مجاہدہ ہوا، اس مجاہدے پر اللہ کیسا دسترخوان نصیب کرتا ہے، کیسا دسترخوان. اگر اور تھوڑا سا مجاہدہ کر کے اس کے دین کے فرمودات کو ادا کریں گے تو اللہ جنت کے کیسے دسترخوان کو عطا فرمائے. کاش ہم ان باتوں کو سمجھنے والے بنے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ ہم تیرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہیں. اللہ ہم نے تیرے دین کو ایسے توڑ دیا جیسے بچہ کھلونے کو توڑ دیتا ہے. اللہ تاجروں نے تجارت کے مسائل کو توڑا. اللہ العالمین کھیتی کرنے والوں نے کھیتی کے مسائل کو توڑ دیا. اے اللہ جاب کرنے والوں نے جاب میں تیرے حبیب کے فرمودات کو چھوڑ دیا. اللہ ہمارے جزوں کے قلم رشوتوں میں فروخت ہو گئے. امت کا ہر طبقہ بگڑ چکا ہے. جوان بھی آوارہ ہو گیا، بیٹیاں بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. الہ العالمین امت کا ہر طبقہ بگڑ چکا ہے. رب کریم ہم آپ سے اس بگڑے ہوئے طبقے کے لیے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ آپ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے. اللہ ان سب کو بھی معاف فرما دیجئے. اے اللہ یہ امت یتیم ہو چکی ہے. اس امت کا ناخدا اور اس کشتی کو چلانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے. وہ ہوتے امت کے لیے ترب ترب کر دعائیں کرتے. رب کریم اور تیری رحمت کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا ہے. آپ اپنی رحمتوں کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لیجئے. ہم سب کو ڈھانپ لیجئے. اللہ ہم سب کو ڈھانپ لیجئے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہم معافی کے بھوکے ہیں. اللہ اللہ ہم معافی کے بھوکے ہیں. اللہ ہم بہت مرتبہ توبہ کر کے توبہ توڑ چکے ہیں. رب کریم آپ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیجئے. ہمارے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دیجئے. ہمارے رات کے اندھیرے دن کے اجالے کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہمارے جان کر انجان کر تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی رب بھی تو نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا بھی تو نہیں ہے. میرے مالک وہ بزرگ کا واقعہ ہمیں بہت رلاتا ہے کہ تو نے اعلان کیا تو چاہے روزانہ تہجد میں اٹھتا رہے لیکن تیری عبادت کو میں قبول نہیں کروں گا. لیکن بزرگ نے تجھے کہا تو کرے یا نہ کرے میرا تو کوئی رب تیرے علاوہ نہیں ہے، میں تو تیرے ہی در پر آتا رہوں گا. تو نے معاف کر دیا. رب کریم اسی طرح تو چاہے ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کرے لیکن ہم تیرے در کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اللہ ہم اس فتنے کے زمانے میں بھی تجھے ہی یاد کرتے ہیں. آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ توبہ پہ استقامت نصیب فرما، توبہ پہ جمنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ بہت ساری امت کے افراد پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں تو ہی جانتا ہے. اللہ عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما، عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما، عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما. اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں میں اتفاق اتحاد نصیب فرما. اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا، اور اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. اللہ ہم بازاروں میں مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم دکانوں میں مرنا نہیں چاہتے ہیں. اللہ ہم تو مسجدوں میں مرنا چاہتے ہیں، ہم تو تیرے قرآن پر مرنا چاہتے ہیں، ہم تو تیری تلاوت پہ مرنا چاہتے ہیں، ہم تو تیرے سجدوں پہ مرنا چاہتے ہیں.
لا ہم تو تیرے دین کی خدمت پر مرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں مبارک موت عطا فرما, ہمیں مبارک موت عطا فرما, ہمیں مبارک موت عطا فرما. اللہ مابعد الموت کی زندگی بھی بہت آسان فرما, قبر حشر کی زندگی کو عافیت کے ساتھ اللہ مالا مال فرما. ہم نے سنا ہے تو قیامت میں یوں کہے گا, وامتاز الیوم ایہا المجرمون, اے مجرموں الگ ہو جاؤ. جب تو یہ اعلان کرے تو اللہ ہمارا نام ابو جہل میں نہ لکھنا, عتبہ شیبہ میں نہ لکھنا, ہمیں محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلا دینا, ہمیں انبیاء صحابہ اولیاء تابعین کے ساتھ کر دینا. اللہ ہم نے تو یہ بھی سنا تو یوں کہے گا, یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر, میں تم سب کے بھیدوں کو قیامت میں کھول دوں گا. تو بھیدوں کو کھولنے پر آیا تو اللہ ہم سب گندے نظر آئیں گے. ہماری اولاد ہم کو کہے گی اور نالائق باپ تو کتنا گندا تھا. اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا, ہمیں ذلیل نہ کرنا, ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا, ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. اللہ ہمارے ماں باپ, ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہم سے ملنے والے, ہم سے تعلق رکھنے والے, محبت رکھنے والے, اے اللہ بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما, شفا عطا فرما, صحت عطا فرما, عافیت عطا فرما, اور اگر تیرے پیارے ہو چکے ہو تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم اللہ.